سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میرا بیان کہہ دیا جا کے مقام سے لا مقام، میرا بیان کہہ دیا جا کے مقام سے لا مقام، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، میرا میرے خواب تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، میرے خواب تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل میرے خواب تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، ذوق طلب
ذوق طلب مختلف نہر میں دے
ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمائے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا سعید احمد عثمانی مرحوم بہت عمدہ تقریر کرتے تھے. بالکل حکیم الامت کی نقل ہوتی تھی کہ اگر چہرہ چھپا دیا جائے تو معلوم ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سہارنپور میں ان کی تقریر ہوئی, لوگوں نے آ کر حضرت کو اطلاع کی کہ آج مولوی سعید میاں کی غضب کی تقریر ہوئی. حضرت سمجھ گئے کہ صاحبزادے پر کچھ شان آ گئی ہوگی. مجلس میں آتے ہوئے ان کا پاؤں ذرا سا کسی کے لگ گیا, بس حضرت برس پڑے کہ بڑے نالائق ہوں, بے وقوف ہو, نظر نہیں آتا, دیکھ کر نہیں چلتے. بڑے بڑے علماء موجود تھے, انہوں نے عرض کیا کہ حضرت غلطی تو معمولی سی تھی, پھر آپ نے اتنا زیادہ ڈانٹا. فرمایا کہ مولوی سعید نے تقریر اتنی عمدہ کی تھی کہ ان کا نفس تعریفیں سن سن کر موٹا ہو گیا ہوگا. میں نے اس پوڑے کا علاج کیا ہے, ان کے عجب و کبر کو دور کرنے کے لیے میں نے ذرا سی غلطی پر بلا ضرورت ڈانٹا ہے تاکہ بڑائی کا گرد جھڑ جائے. اور سنیے, میں ہندوستان گیا ہوا تھا, ہولی کا دن تھا, میرا بیان کانپور میں ہوا اور بہت مجمع اس میں تھا. پولیس والے بھی حیران تھے کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگ کس کی تقریر سن رہے ہیں. حضرت ہردوئی دامت برکاتہ کو میری زوردار تقریر کی اطلاع ہو چکی تھی. ہردوئی واپسی پر مجھے معمولی سی تاخیر ہو گئی, بس غضب ہو گیا, سوالات جوابات شروع ہو گئے. میں نے معافی نامہ لکھا, اس کا جواب بغیر معافی کے آ گیا. پھر وہی ڈانٹ پڑی کہ کیا بتاؤں, حیدرآباد دکن تک حضرت ڈانٹتے رہے. میں بھی دل میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے میاں چاہتے ہیں کہ میرا گردہ جھاڑ دیں. میں مسجد میں کہتا ہوں, شدید گریے کے ساتھ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج اگر مولانا ابرار الحق صاحب کا سایہ مجھ پر نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر میرے دماغ میں خرابی آ جاتی, لیکن اس اللہ والے کی کرامت ہے. الحمدللہ میرے اوپر ایک بڑے کا بریک ہے, جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اور قیامت تک علماء کا اجماع ہے کہ جو اپنے شیخ کے سائے میں ہوتا ہے وہ خراب اور برباد نہیں ہوتا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شیخ اول کے انتقال کے بعد اگر بغیر شیخ کے رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا, فرمایا کہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرے شیخ سے تعلق کر لو, اور اگر کوئی بڑا نہ رہے تو اپنے برابر والوں سے تعلق کر لو, ان کو مشیر بنا لو, اگر برابر والے بھی نہ رہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کر لو, انشاءاللہ خراب ہونے سے بگڑنے سے بچ جاؤ گے. خود حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مصلح بنا لیا تھا. یہاں کراچی سے باقاعدگی سے پھول پور اصلاحی خط لکھا کرتے تھے اور میرے ہاتھوں سے جواب آتا تھا, قلم اختر کا ہوتا تھا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ املا کراتے تھے کہ یہ سب جواب کہ یہ جواب لکھو, باقاعدہ معمولات بھی ڈاکٹر صاحب لکھتے تھے. آج ہم لوگ دو چار رکعت پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نسبت ہو گئے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کا دھیان رہنے لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ صاحب نسبت ہو گئے. کبھی مشق سے بھی یہ بات حاصل ہو جاتی ہے. اصلی نسبت کس کی ہے؟ اصلی صاحب نسبت وہ ہے جسے سنت کی اتباع نصیب ہو جائے, جو مسلسل کسی گناہ پر قائم نہ رہے. اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے, مگر احیاناً کبھی لغزش ہو جانا یہ منافی ولایت نہیں ہے. خطا ہو سکتی ہے, مگر اللہ والے کبھی خطا پر قائم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق توبہ دے کر پاک کرتا رہتا ہے۔ جو بچہ یتیم ہوتا ہے وہ گٹر میں پڑا رہتا ہے، اور جس کا ابا زندہ ہوتا ہے وہ بچے کو گٹر میں پڑا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھی جس سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں گناہ کے بعد اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علم کے بارے میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ایک بات میں بیان کرتا ہوں اور وہی بات آپ بیان فرماتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے ایک حیات عطا ہو گئی۔ یہ تعلق اللہ والوں سے عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اہل اللہ کی دعائیں، ان کی صحبتیں عظیم الشان نعمتیں، یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کہہ کر قبروں میں چلے گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دارالعلوم کے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دارالعلوم کے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبریں شہادت دے رہی ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ شہادت دے رہا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں انہوں نے اپنی حیات گزاری۔ انہی صحبتوں کا سب صفقہ تھا، ورنہ علماء کو کیا ضرورت تھی کہ ایل ایل بی مسٹر کے پاس جانے کی۔ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم سے فرمایا کہ مولانا یوسف، نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے، پھر آپ میرے پاس آنے جانے لگے تو پہچان شروع ہوئی۔ آپ نے بیعت اور اصلاح کا تعلق مجھ سے قائم کیا، میں نے اللہ کے بھروسے پر آپ کو خلافت دی، اب آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے آپ سے تعلق ہے، آپ کچھ دن نہیں آتے تو آپ کو میری یاد ستانے لگتی ہے اور مجھے بھی آپ یاد آتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے لیکن میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں۔ ایسے ہی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے مولانا یوسف لدھیانوی سے ملنا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں ایک پرچہ ان کے نام لکھ دیتا ہوں کہ یہ میرا خاص آدمی ہے، آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، بس اسی کا نام نسبت مع اللہ ہے۔ جب اللہ سے بندے کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور بندہ بھی اللہ کے قانون کی حفاظت پر جان دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معه فادرکتهم القائلۃ فی واد کثیر العظاہ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشدر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطن، قال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه، وجلس متفق عليه. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس هكذا في كتاب الحميدي وفي الرياض. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب جہاد کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ہمراہ واپس ہوئے. صحابہ کو دوپہر ایک جنگل میں ہوئی جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اتر گئے. صحابہ بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر درختوں کے نیچے متفرق ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنی تلوار اس کی ٹہنی میں لٹکا دی اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. ناگہاں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو پکار رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دیہاتی بدو کافر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جمع ہونے پر فرمایا اس دیہاتی نے مجھ پر تلوار کھینچی اس حال میں کہ میں سو رہا تھا. میں جاگ گیا اور دیکھا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ بچائے گا. تین مرتبہ یہی الفاظ فرمائے اور اس آرادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہ دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے. اور ابو بکر اسماعیلی نے جو روایت اپنی صحیح میں درج کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اعرابی نے تلوار ہاتھ میں لے کر کہا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا. یہ سن کر اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اعرابی نے کہا کہ آپ بہترین پکڑنے والے ہیں یعنی مہربانی کیجئے اور معاف کر دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. دیہاتی نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ نہ تو آپ سے لڑوں گا اور نہ اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑے گی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا. وہ دیہاتی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے پاس ایک بہترین شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنتیں. شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے. تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھانا تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب مسکین محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے. شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء. ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو. دیندار غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ. امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو. جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا ثواب کوئی بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں. دوسری روایت حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے یعنی ان کا پتلا بھی ابھی تیار نہ ہوا تھا. روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی اور حاکم نے اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے. مشکات میں شرح السنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میں سرح ضبی کی روایت میں بھی آئے ہیں، امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی تصریح کی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔